الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال تبارك وتعالى ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وقال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم اور عزیز دوستو کچھ آیتیں سورہ کہف کی پڑھی گئیں اور ایک حدیث پڑھی گئی سورہ کہف کے متعلق حدیث میں جو اس کے فضائل ہیں اس میں یہ فرمایا گیا کہ جس نے سورۃ الکہف کو پڑھا جمعہ کے دن میں اضاء له من النور ما بین الجمعتین اس کے لیے ایک نور روشن کیا جاتا ہے دونوں جمعہ کے درمیان، یعنی وہ نور کی روشنی اتنی ہوتی ہے جس کی مسافت ایک ہفتے تک ہوتی ہے، ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک۔ دوسری روایت یہ بیان کی تھی کہ جس نے سورہ کہف کی شروع سورت کی 10 آیتیں پڑھی، حفظ کر لی اس کو، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اخیری 10 آیتیں، یا تو پہلی 10 آیتیں یا اخیری 10 آیتیں کسی نے حفظ کر لی، ان کو یاد کر لیا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ عصمہ من الدجال، اور روایت صحیح حدیث ہے، ابو داؤد شریف اور مسلم کے اندر اس کو بیان کیا گیا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اس سورت کا نام سورۃ الکہف کیوں رکھا گیا۔ کسی زمانے میں کچھ بادشاہوں کے لڑکے جن کے دل میں اللہ نے توحید ڈالی، اپنی قوم کے عقیدے سے الگ ہوئے، قوم نکلی ہے میلے پر جہاں وہ اپنے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ کچھ نوجوان تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ خالق کائنات اللہ کی ذات ہے اور یہ لوگ ایسی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں جو بالکل لاچار ہے، جو خود اپنی سکت نہیں رکھ سکتے وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ چونکہ بادشاہ نے تمام کو بلایا تھا، ان میں سے ایک نوجوان الگ ہو گیا، الگ ہو کر درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا، یہ موحد نوجوان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا ایک نوجوان نکلا، وہ بھی اس مجلس سے الگ ہو کر درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اسی طرح تیسرا نوجوان، چوتھا نوجوان، کتنے نوجوان تھے کسی کو تعداد کا پتہ نہیں۔ یہ جتنے لوگ جو موحد تھے یہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، یہ تمام کے تمام وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ جب قوم متحد ہوگی اور موحد ہوگی، ان کو جمع کرنے کے لیے تمہیں کوئی میٹنگ نہیں بلانی پڑے گی۔ دیکھو، یہ چار نوجوان یا پانچ نوجوان یا چھ نوجوان الگ الگ تھے، متفرق تھے، لیکن یہ درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ اچھا، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ ایک دوسرے سے کہہ بھی نہیں رہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اس کو یہ کہوں کہ میں موحد ہوں اور یہ بادشاہ کا جاسوس ہو، بادشاہ کو جا کر کہہ دے گا۔ اس لیے ہر ایک نے اپنی بات کو چھپایا کہ وہ کون ہے۔ اس کے بعد جب بات شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ تمام کا جو عقیدہ ہے وہ ایک ہے۔ وہ لوگ وہاں سے الگ ہو کر کسی جگہ پر گئے اور انہوں نے اپنا عبادت خانہ بنایا، وہاں عبادت کرنے لگے۔ لیکن اس وقت تک بادشاہ کو یہ بات جب پہنچی تو پھر ان کو وہاں سے نکلنا پڑا، وہ کسی غار کے اندر چلے گئے اور وہاں جا کر اللہ نے ان کو سلا دیا، وہ سو گئے۔ لیکن سونے کی کیفیت ایسی تھی کہ اللہ جل شانہ ان کو پلٹتے رہتے تھے، سیدھی کروٹ پر بھی اور بائیں کروٹ پر بھی۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ ان کا ایک کتا بھی تھا، وہ آگے پیر پھیلا کر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا، دھوپ جو آتی تھی جب صبح، تو اللہ جل شانہ نے انتظام یہ کیا تھا کہ اس دھوپ کے درمیان اور ان کی باڈی کے درمیان کوئی چیز آڑ بنا دی۔ بعض روایتوں میں یہ فرمایا کہ جب وہ غار کے اندر دھوپ آتی تھی، اللہ جل شانہ اس پر ایک بادل کو مقرر کر دیتے تھے جس کی دھوپ اس غار تک نہیں پہنچتی تھی۔ اچھا، آنکھیں ان کی ایسی تھی گویا بھی اٹھنے والے ہیں، یعنی تھوڑی کھلی ہوئی تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ یہ سو رہے ہیں، وہاں سے جو راستہ گزرنے والے ہیں ان کو یہ لگے کہ یہ سو رہے ہیں۔ اس کے بعد کئی سالوں کے بعد اللہ جل شانہ نے ان کو اٹھایا، اور اللہ جل شانہ نے اس وقت کے بادشاہ کی طرف ان کو بھیجا۔ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، چونکہ اس کا ذکر ہے اس سورت کے اندر، اس لیے اس سورت کا نام سورت الکہف بھی ہے، اور آگے ایک لفظ آ رہا ہے الرقیم کے معنی سے۔ رقیم کے معنی ہیں وہ بھی غار والے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ ایک باب لائے ہیں، باب و اصحاب الرقیم۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں تین نوجوان کسی جگہ نکلے ہیں، اور اس وقت طوفان شروع ہوا، بارش شروع ہوئی، تو بارش سے بچنے کے لیے وہ غار کے اندر چلے گئے. اس وقت پہاڑ سے ایک چٹان گری اور غار کے منہ کو بند کر دیا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے تو وہ اصحاب رقیم کہلائے. آگے چل کر دو بھائیوں کا واقعہ ذکر گیا کیا, بلکہ یہ فرمایا گیا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ضرور بالضرور یہ نہ کہا کیجئے کہ میں کروں گا یا میں کہوں گا آئندہ کل, بلکہ آپ کے اس کہنے کے ساتھ انشاءاللہ کو ملا لیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہود کے کہنے پر کچھ نوجوان مشرکین مکہ کے آئے اور آ کر انہوں نے تین سوال کیے. ایک سوال اسی اصحاب کہف کے متعلق, مشرکین مکہ گئے یہود کے پاس اور کہا بھئی یہ جو نبی آخر الزمان ہیں ان کے متعلق آپ کی کتابوں میں کیا کچھ پیشنگ ہوئی ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اگر یہ سچے نبی ہیں تو ان کو تین سوال پوچھو, اگر ان تین سوالوں کے جواب یہ دیں گے تو سمجھو گے یہ سچے نبی. وہ تین سوال وہ لے کر آئے. سب سے پہلے سوال ان کا یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے. وہ نوجوان جو غار میں جا کر چھپے تھے ان کا کیا قصہ ہے, اور ذوالقرنین کے متعلق پوچھو کہ جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت کی ہے وہ کون تھے, وہ کون بادشاہ تھے. اور تیسری چیز وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, روح کے متعلق پوچھو کہ روح کی کیا حقیقت ہے. یہ سوال کو سورہ بنی اسرائیل کے اندر پوچھا بیان کیا گیا ہے, اور اسی لیے سورہ بنی اسرائیل کے بعد متصرن لائے ہیں سورۃ الکہف کو. تو یہ ایک یوں سمجھیے کہ دونوں سورتوں کے درمیان ربط بھی ہے کہ بھئی سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف کو کیوں ذکر کیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ تم کل آنا, میں تمہارے ان سوالوں کا جواب دوں گا. کل آ گئی لیکن وہی کوئی نہیں آئی. کچھ دن ہو گئے, تقریباً 15 دن گزر گئے, اور کفار نے ادھر تانا دینا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا. الیاذ باللہ. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں, غمگین ہیں کہ وہی آنی رہی ہے, یہ لوگ طنز کر رہے ہیں. 15 دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وہی کے ان الفاظ کو اتارا گیا, اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی آپ کوئی کام کریں یا کرنے کا ارادہ کریں یا آپ کہنا چاہیں تو آپ اس کہنے کے ساتھ اللہ کی مشیت کو ملا لیجئے. الا ان یشاء اللہ, یعنی آپ اس کے بعد فوراً انشاءاللہ کہیے کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں آپ کو ان سوالوں کا جواب بتلاؤں گا. یہ وحی نہ آنے کی وجہ بتلائی گئی. اس کے بعد تینوں سوالوں کا جواب دیا گیا. ان کفار کے جو طنز تھے اس کا بھی جواب دیا گیا سورۃ الضحیٰ کے اندر کہ قسم ہے چاشت کے وقت کی. مانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب ترجمہ فرمایا ہے کہ قسم ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے چہرے انور کی جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماندے. واللیل اذا سجا, اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ دن کو ڈھانپ لے. اور حضرت فرماتے ہیں ترجمہ کہ قسم ہے آپ کے زلف سیاہ کی, آپ کے سر کے بالوں کی, کہ جس کی کالک کے سامنے رات کا اندھیرا بھی کوئی وقعت نہیں رکھتا. اور پھر آگے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا, اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے چھوڑا نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی چھوڑ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ ان کا جواب دے رہے ہیں، ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت جو ہے یہ بہتر ہے آپ کے لیے اگلی زندگی سے، یعنی دنیاوی زندگی سے۔ پھر فرمایا گیا اللہ آپ کو اتنا دیں گے، ولسوف یعطیک ربک فترضى، اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ اللہ آپ کو راضی کر دیں گے، اللہ آپ کو راضی فرما دیں گے۔ بہرحال چونکہ ان سوالوں کو پوچھا گیا تھا اور اسی کے ضمن میں اس سورت کو اتارا گیا، اس سورت میں پھر اور قصہ ہے دو بھائیوں کا، جس کو میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ ایک کو اللہ نے خوب مال و دولت دی، اس مال و دولت پر اس نے تکبر کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا لہلہاتا ہوا باغ رات کو بالکل ختم ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ بھئی دنیا ہمارے پاس اگر آتی ہے تو اس کے رہنے کا یقین ہمارے پاس نہیں ہے، دنیا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور اللہ لینا بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ مالک ہے۔ وللہ من فی السماوات والارض وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، کل اللہ قانتون، تمام کے تمام اللہ کے مطیع ہیں، تمام کے تمام اللہ کے فرما بردار۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی ہر مخلوق یہ اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے، انسان صرف غافل ہے کہ وہ اللہ کی تسبیحات سے غافل ہے، اللہ کی حمد و ثنا سے غافل ہے۔ وہ تعریف بھی کرتا ہے تو دنیا کی تعریف کرتا ہے، وہ تعریف بھی کرتا ہے تو اپنے ہنر کی تعریف کرتا ہے، اس خالق کائنات کی وہ تعریف نہیں کرتا جس خدا نے اس کو پیدا کیا، جس خدا نے اس کو اس مرتبے تک پہنچایا اس کی وہ تعریف نہیں کرتا۔ یہ ہم سب کی حالتیں ہیں بھائی۔ بہرحال اس کے بعد والی آیتوں میں حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، اس سے پہلے ایک اور آیت آئی ہے اسی سورت کے اندر، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى، تم تمام ہمارے پاس آؤ گے فردن فردن، اکیلے اکیلے، کوئی جماعت کی صورت میں نہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ جل شانہ تمام مخلوق کو اٹھائیں گے، حدیث ہے، تمام کے تمام بے کپڑوں کے اٹھیں گے، کوئی چپل نہیں ہوگی، کوئی کپڑے نہیں ہوگی۔ وأول من يقصى يوم القيامة ابراہیم خلیل اللہ، سب سے پہلے اللہ جل شانہ جس ذات کو کپڑے کا جوڑا پہنائیں گے وہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ یہ وہ نبی ہیں جن کے کپڑوں کو اللہ کی توحید کے لیے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے نکالا گیا، اللہ جل شانہ اس کا اعجاز کل قیامت کے دن فرمائیں گے، کپڑے کیا ہوں گے، ہم کیا دنیا کے کپڑوں میں مرتے ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر یلبسون من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک، مسحریوں پر ٹیک لگائے ہوئے اللہ جل شانہ ان کو ایسے ریشم کے اور مخمل کے کپڑے پہنانے والے ہیں کہ جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور سونے سے پورا بدن، کنگن سے پورا بدن انسان کا ہوگا، سونا بنایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل ایک موقع پر آپ کے ایک ہاتھ میں سونا ہے اور آپ کے ایک ہاتھ میں ریشم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ نے میری امت کے مردوں پر ان دونوں چیزوں کو حرام کیا، لیکن اللہ جل شانہ نے جو اس بات سے روکا ہے ہمیں اس دنیا میں، اللہ جل شانہ اس کا اعجاز کل قیامت کے دن انہی کپڑوں سے اور اسی سونے سے ہمارا اعزاز فرمائیں گے قیامت کے دن. اس کے بعد فرمایا گیا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور دولت یہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے. زینۃ الحیاۃ الدنیا, زینت کہتے ہیں اٹریکشن کو, کسی چیز کی طرف دیکھ کر آپ مائل ہو. آپ نے دیکھا ایک کار کو, آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوا, اس کو کہتے ہیں زینت, زینت الحیات الدنیا. لیکن در حقیقت یہ چیزیں یہیں رہنے والی, جو چیزیں مجھے اور آپ کو کام آنے والی ہیں والباقیات الصالحات. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں باقیات الصالحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا کہ باقیات صالحات یہ ہے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی جگہ فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ, یہ جنت کے خزانوں سے مجھے دیا گیا. اللہ جل شانہ نے ہر بیماری کا اور ہر غم کا علاج اس میں رکھا ہے, اسی لیے اس کا بھی ورد رکھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ. جو چیزیں اللہ کے خزانے سے اور خصوصاً معراج کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے, اللہ نے ہر غم کا علاج رکھا ہے اس میں. کسی ایک مفسر نے یہ فرمایا کہ باقیات صالحات یہ نیک اولاد ہے, اسی لیے حدیث میں فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثۃ. جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو انسان کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے. الا من ثلاثۃ, تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. من صدقۃ جاریۃ, اس نے کوئی صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی چیز چھوڑی ہے, اس نے کوئی نہر بنائی ہے, اس نے کوئی ہسپتال بنایا ہے, اس نے کوئی مسافر خانہ بنایا ہے, اس نے کوئی مدرسہ بنایا, اس نے کوئی مسجد بنائی, یہ تمام کے تمام چیزیں صدقہ جاریہ ہیں. یا اس آدمی نے کوئی علم چھوڑا اپنے پیچھے, کوئی کتاب لکھ دی, یا اپنے پیچھے ایسے طالب علموں کو چھوڑا جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے علم کو پھیلا رہے ہیں. یا اولد صالح یدعو لہ, میں نے کسی موقع پر کہا تھا, یا نیک اولاد اس نے چھوڑی ہو. جس وقت حضرت مفتی عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا, تعزیتی جلسے میں حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں فرمائی. ایک تو یہ بات فرمائی کہ میرا اور مولانا کا تعلق تقریباً 35 سال کا ہے, 35 سال میں ہم سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ ان کو تکلیف ہو اور ان سے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جو مجھے تکلیف ہو. ایک تو یہ بات فرمائی, اور دوسری بات یہ فرمائی کہ مولانا کی ایک تو ہے اولاد, جو نسبی اولاد ہیں وہ اتنے بیٹے ہیں اتنی بیٹیاں ہیں, لیکن مولانا کی روحانی اولاد کثیر ہیں جنہوں نے حضرت سے فائدہ اٹھایا. تو معلوم یہ ہوا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک چھوڑیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. کم از کم نیک اولاد ہوگی تو اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی. حدیث میں فرمایا اولد صالح یدعو له, یہ نیک لڑکا اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا, اس کے لیے کچھ پڑھے گا, اس کے لیے کچھ صدقہ جاریہ کرے گا. حق تعالی جل شانہ تمام اولاد کو نیک بنائے, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اس کے بعد بعض انسان قول اپنے منہ سے ایسا بولتا ہے جو اس پر وبال بن جاتا ہے. یاد رکھو ان العبد لیتکلم بالکلمہ ما یتبین ما فیہا یہوی بہا الی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ بولتا ہے کہ وہ کلمہ اس کو اس کے درمیان اس کو جہنم میں اتنی دور تک ڈال دیتا ہے جیسا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. اس لیے فرمایا بھی زبان اس پر کنٹرول کیا گیا. ہم بولنے میں بھی آزاد نہیں ہیں, یاد رکھو, ہم بولنے میں بھی آزاد نہیں ہیں. صوفیہ کے یہاں جو غور کی چیزیں ہیں, ان چار غور کی چیزوں میں ایک یہ ہے, قلت الطعام کم کھانا, قلت المنام کم سونا, قلت الکلام کم بولنا, وقلت اختلاس مال انام لوگوں سے بقدر ضرورت میل جول رکھنا. یہ چار چیزیں ہیں جو کامیابی کی نشانی ہے, انسان کو گناہوں سے بچانے والی. جتنے آپ کے ساتھ لوگوں کے تعلق ہوں گے بہت ساری رسپانسبلٹیاں آپ پر آئیں گی. اچھا آپ ان کو بولے ہیں کچھ, وہ آپ کو بولے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ یہ یا آپ کا ان کا لین دین ہے, ظاہر بات ہے کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن میں حقوق العباد پھر آتے ہیں. بہرحال ہمیں بولنا بھی ہے تو سوچ کر بولنا ہے, بولنے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, قرآن کریم میں فرمایا ہمارے ہر قول پر, ہمارے ہر لفظ پر اللہ نے فرشتہ رکھا ہے جو ہمارے قول کو کھینچتا ہے, لے جاتا ہے, ہمارے نام اعمال میں لکھتا ہے. اب تعالیٰ جل شانہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیں. اسی پر بعض باتیں آئندہ جمعہ کو عرض کی جائیں گی. حق تعالیٰ جل شانہ مرحوم کی مغفرت فرمائیں. اس کے علاوہ جتنے مرحومین کا انتقال ہوا ہے اس ہفتے, حق تعالیٰ جل شانہ تمام کی مغفرت فرمائیں. جو لوگ بیمار ہیں, ہسپتالوں میں ہیں, حق تعالیٰ جل شانہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں, اور خصوصاً وہ لوگ زلزلے سے جو متاثر ہوئے ہیں افغانستان اور پاکستان کے اندر, ہم تمام کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کا تعاون کریں, اور حق تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں. جن ملکوں کے اندر حالات استوار نہیں ہیں, حق تعالی جل شانہ وہاں کے حالات کو استوار فرمائیں, اس ملک کی بھی حفاظت فرمائیں, یہاں کے رہنے والوں کی بھی حفاظت فرمائیں, اور ہمیں ان ملکوں میں ایک صحیح مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ تعالی رب العالمین.